मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية। سورة الحاقة کی ان آیات پر ہم نے درس چھوڑا تھا، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ فرمایا بہرحال کچھ بھی ہو جائے وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، آواز گونج رہی ہے، جس کو اس کا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، وہ پکار اٹھے گا، چیخے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا اور کہے گا ہا ارے اقرؤوا کتابیا، میرا اعمال نامہ پڑھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دنیا میں دیکھا کریں کہ جب کسی کو تھوڑی سی کامیابی ملے، اس کو اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ دیا جائے، کیسا خوش ہوتا ہے، وہ ویڈیو بنواتا ہے، تصویریں بنواتا ہے، اور ایک عجیب جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ آج کامیابی جو جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا، مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے۔ میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں، کوئی غیر اخلاقی، دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے، کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے۔ تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی، یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، وہی نقل بھرے بھرے نہیں چلانے۔ گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے گا۔ امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں، اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا، تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا وہ پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں، تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، اے گریڈ تو نہیں لیکن بی گریڈ، میں بہت خوش تھا اس دن۔ حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے، یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے، یہ اگلے سال دوبارہ دے دیتے، گھر والوں سے تھوڑی سی صلاواتیں سننے کو ملتی نا، کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا، وہ اسی طرح چلتا رہتا۔ اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ، پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ، تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا، وہ کام بار بار کرو، اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اصول یاد رکھو، دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے، صلواتیں، گالیاں، تیسری بھی کر لو، مزید گالیاں پڑ رہی ہیں، مزید ڈپریشن میں جا رہے اور ٹینشن میں، ایک اور کر لو، جیسی کی تیسی، لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو لوگ آپ کا کانفیڈینس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ठीक है ना, ये कितना ढीठ है। तो एक दफा फेल हो गए, अगर आप चाहते हो कि टेंशन पार्सल करो, खुद टेंशन ना लो, तो दोबारा भी फेल हो जाओ। खैर हमें तवक्को नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर आ गए तो बड़ी खुशी हुई। तो मुझे वो दिन याद आता है, आवाज़ सही आ रही है आप सबको? तो मुझे वो दिन याद आता है कि यार कितनी खुशी थी, हालांकि वो थोड़े दिनों की है। कोई ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर अगर फेल हो रहे हैं तो हमेशा का फ्यूचर तबाह हो गया। ओ भाई सप्लीमेंट्री में दे देना, अगले साल दे देना, अगले नहीं तो अगले साल, एक साल ज़ाया हो जाएगा ना। और फिर दुनिया में हर कामयाब आदमी के पीछे तालीम थोड़ी है। आप तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डर हैं, आप जिम चला रहे हैं ना, तो इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़ लेते तो ये जो अभी इनको इज्जत या तरक्की मिली है, सेहत ही नहीं होती सबसे पहली बात ही। दुनिया में, दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है। एक आदमी जो PhD डॉक्टर हो या कोई बहुत बड़ी फिल्म हो, सेहत अच्छी नहीं है, उससे वो टमाटर बेचने वाला ज्यादा अच्छा है जिसकी सेहत अच्छी है। समझ रहे हो? जो सेहत अच्छी है ना, जो टमाटर बेच रहा है वो ज्यादा अच्छा है। मैं तभी तो लोगों से कहता हूं, मैं जब गांव देहातों की जिंदगी को देखकर आया, मैंने देखा 100-100 साल लोगों की उम्रें हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चक्की उनकी पानी से चलती है, ऑर्गेनिक गंदम खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, ट्रैक्टर उन पहाड़ों पे चल नहीं सकते, बैल से हल चलाते हैं, उनको तमाम लज्जतें उन पहाड़ों में हासिल हैं जो हमें आज तरक्की के दौर में भी हासिल नहीं है। उनकी उम्रें भी अच्छी, उनमें कोई डिप्रेशन का मरीज नहीं है, और उनकी औलादें भी ज़्यादा, उनके बच्चे भी माँ बाप का बहुत एहतराम करते हैं, उनके यहाँ औलादों के वो मसाइल नहीं जो आज हमारे मुआशरे में। आज तो बापों को ये शिकायत, बेटा हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, माँ को शिकायत, वहाँ ये शिकायतें भी नहीं है। तो मैं उन इलाकों में जाके कहता हूँ, यार इस तरक्की का इनको देख के ऐसा लगता है इंसान को 2% का फायदा नहीं हुआ। मसलन ये लाइट ना होती तो अंधेरा होता, सो जाते, सुबह उठते जल्दी उठ जाते, सेहत अच्छी होती, खराब होती, अच्छी हो जाती। फार्मी मुर्गियां ना होती तो ये भूल है कि हमें मुर्गी खाने को ना मिलती, ये गलत सोच है। देसी मुर्गियां इतनी ज्यादा उनकी प्रोडक्शन हो जाती कि वही हमें खाने को मिलती। इसकी मैं एक दलील आपको ये देता हूं, जब तक मछली की फार्मिंग शुरू नहीं हुई थी, समंदर की और दरिया की ऑर्गेनिक मच्छी बहुत मिलती थी हमें, बहुत मिलती थी। समंदर रिस्क के दरवाजे उसने खोले हुए हैं, वो दे रहा है, निकालो खाओ। एक फलसफा गढ़ा गया कि ये जो ऑर्गेनिक मछली है ये हमारे लिए काफी नहीं है। असल में ये बिजनेस के नुक्ते नजर से फार्मिंग शुरू की गई है। यार इसकी आवाज कंट्रोल करें, मेरे कान गूंज रहे हैं फदीर भाई। बिजनेस के नुक्ते नजर से ये फार्मिंग शुरू की गई है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नुकसान ये हुआ कि जब ताजिर को सस्ते में इतनी ज्यादा मच्छी वो पैदा कर सकता है तो वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना उसने छोड़ दिया, उसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम हो गई। अब लोग सेट हो जाएंगे किस पे? आहिस्ता आहिस्ता फार्मी मच्छी पे सेट हो जाएंगे। जब फार्मी मच्छी पे सेट हो जाएंगे तो फिर वो ऑर्गेनिक भी वो हो जाएगी वंस अपॉन अ टाइम के हमारे बाप दादा समंदर से मच्छी पकड़ गए या दरिया की ओरिजिनल मच्छी पकड़ के खाया करते। हत्ता कि अब आप फिशरी जाओगे ना, वहां भी आपको फार्मी मछली मिल रही है, तो समंदर के किनारे भी आपको समंदरी नहीं मिल रही। तो हमने गांव देहातों में भी वक्त गुजारा है, जो फार्मी मुर्गी जानते नहीं थे लेकिन वो दबा के देसी मुर्गी खाते हैं, जब खाओ खिलाएंगे वो, इसलिए कि लोग फिर पालते हैं। तो अगर ये साइंसी तरक्की ना होती, हम देसी मुर्गियों पर सेट होते, हम देसी गंदुम पर सेट होते, ये जो खाद वाली यूरिया वाली गंदुम में ये ना होती, बहुत कुछ होता। खैर अभी क्या रोना रोए बैठ के आदमी, आप लोग कहेंगे क्या दीनी बातें हम सुनने आए हैं, मुफ्ती साहब ने क्या मुर्गी और अंडों की बातें शुरू कर दी। تو جی نام اعمال سیدھے آتے ہیں. بات کہاں سے یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا. نہیں وہ تو ہے. ہاں میں ریزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں نہیں تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا؟ مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے, مسلط صرف آخرت کی فکر, بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں, میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے, تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ. بہت سو کو, تھوڑے نہیں, ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں, پورے صحیح نہیں ہوتے وہ. پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا, بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے, دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ؟ پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ, اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اوف, پیپر ہے کل, پیپر ہے پرسوں, پیپر ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک عجیب, پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا, جن طریقوں سے جو بڑے بڑے علامے میں پیدا ہوئے ہیں, ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں, انگریزوں کا مجھے نہیں پتا, وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا, کسی کو ٹیچر بنایا, جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا, بس کوئی ایگزام نہیں ہے. آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو, امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے, امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے, امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار, رکشہ چلاؤ, ٹماٹر بیچو, کچھ اور کام کرو. یہ جو مدرسوں میں بھی, ہمارے مدرسوں میں, اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا, یہ بھی انگریز کے برے صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں. ایک اثر تو پڑتا ہے نا, اثر تو آتا ہے, ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. بس بھائی علم حاصل کرنا ہے, بیٹھو, جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو, کوئی امتحان نہیں. حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے, نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے. میں جب مدرسے گیا نا, تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا. جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاد پوچھتے تھے, سبق پوچھتے تھے, کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا. شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے. میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا, ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا, کس لفظ کا کیا معنی ہے. میں کیا کرتا تھا, پرچیوں پہ لکھتا تھا, کئی سارے سیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے, ان کو آپس میں مکس کر دیا, پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کون سا سیغ ہے. تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے, نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں, اچھے نمبر لیتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو. امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں, رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے, اتفاق سے وہی آ گیا, چھاپ کے آ گئے, اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا. صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا, وہ ان پڑھ ہو کے اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم, اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ. तो ये तुक्के चल रहे होते हैं। तभी जो कंपनियां है ना, जो सही कंपनी है, वो आपके फन को देखती हैं कि आपको आता क्या है। आता है तो ठीक है, आ जा, नहीं आता चल भाई निकल यहां से। वो डिग्रियां कह रहे हैं अपनी पैंट में रखो इसको हमारे किसी काम की नहीं है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मेरे पास कोई डिग्री शिग्री नहीं है, सब जाली बनवाई है मैंने, तजर्बा बहुत है। आजकल एक कंपनी में मैं एचआर मैनेजर लगा हुआ हूं। एचआर मैनेजर बड़ी फिल्म होती है। तो मैंने कहा तुम्हें, कह रहे बस हम ऐसी टोपी करा करा के ना कंपनियों में घुसते घुसते यहां तक पहुंच गए। कह रहा है लेकिन भारी भरकम तनख्वाहें मिल रही है मुझे, क्योंकि मैं काम उन लोगों से ज्यादा करके दे रहा हूं जो प्रॉपर पढ़े हुए। डिग्रियां बना ली थी इसने, तो कहां से कहां बात चली गई। जो असल बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये तो दरमियान में यहां बात आ गई ना, असल बात मैं अर्ज कर रहा था कि मौजू में तो अभी आ रहा हूं इंशाल्लाह सूरह अलहक्का की तरफ, लेकिन कुछ बीच में गरीबियां भी चलती हैं। तो बार बार आपसे अर्ज करता हूं, क्योंकि इतने डिप्रेशन के मरीज आ रहे हैं हमारे पास पूरा हफ्ता, टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस, टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस, यही लफ्ज सुन सुन के बेजार हो गए हम। तो क्यों ले रहे हो टेंशन यार, अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो, और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करोगे तो टेंशन खत्म होगी। अल्लाह पे एतमाद नहीं है ना, असबाब पे नजर है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, तो गए बस काम से। जब डिक्शनरी से अल्लाह निकल जाता है ना, फिर आदमी कहता है अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, और ये कर किया जा नहीं रहा है मुझसे यानी वो कहता है अगर मैं पढ़ूंगा तो इज्जत मिलेगी पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो ना इज्जत मिलेगी ना पैसा मिलेगा, तो चलो पढ़ लो। अब पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं जा रहा उससे, पढ़ाई के लिए बैठा है तो किताब नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रही, किसी टीचर को रखवाया वो भी नहीं समझा पा रहा, छह छह दफा समझा रहा है तो भी समझ में नहीं। हर आदमी का मेंटल लेवल एक जैसा थोड़ी होता है। फिर आदमी कहता है क्या अजाब में फंस गया यार मैं, फिर उल्टे उल्टे ख्यालात, अबे मेरा वो फलां दोस्त तो पढ़ लिया तो अमेरिका चला गया, तू बेटा गटर के ढक्कन साफ करेगा बैठ के अपना फ्यूचर तू देख ले। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह लोगों को अपने सामने पागल होते हुए देखा है। हमारे महल्ले में एक नौजवान था, पढ़ नहीं सका, वो डिप्रेशन से पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि जो बिल्कुल पागल नहीं होते, बाल खोल के घूम रहे होते हैं, ये वाला पागल, कभी ट्रैफिक पुलिस वाला बना होता था वो, हकीकत है, जैसे पागल वाली हरकतें होती हैं। एक दिन क्या हुआ, मेन रोड ब्लॉक कर दिया ईंटों से, और ट्रैफिक पुलिस वाला बना हुआ है, गाड़ियों को यूं करके रोक रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, चलो अजीब अजीब पागल, यानी बिल्कुल ही काबिले तर्स हो गया वो। हुआ क्या, पढ़ने की इसकी चाहत थी लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत से लोगों में, कोई तरक्की करना चाहते हैं हो ही नहीं पाती तरक्की। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले अपनी खोपड़ी को टेंशन से आजाद। इसके दो मोटे मोटे उसूल हैं, वैसे तो इस पर मेरे मुस्तकिल आपको बयानात मिलेंगे, ऑडियो बयान है यूट्यूब पे, आप सर्च करें डिप्रेशन का इलाज, टेंशन का इलाज, ये सर्च करें। लेकिन इसके अलावा दो चीजें हल्की फुल्की, एक तो ये समझ लो दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने का मतलब यहां टेंशन खत्म करने की कोशिश ही नहीं करनी है, इसकी कोशिश करोगे ना बहुत ज्यादा तो ये बढ़ेगी कम नहीं होगी। जैसे वसवसा ऐसी चीज है, जितना दिमाग से निकालोगे इतना ही दिमाग में घुसेगा। अगर आप वॉशरूम में बैठ गए, पेशाब करने के बाद आपने कहा कतरा आना जब बंद होगा तो मैं उठूंगा, कयामत आ जाएगी आपका कतरा आना बंद नहीं होगा, समझ रहे हो ना जो वहमी होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है, वो बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कतरा बंद नहीं होगा उनका। क्यों, आपके पेशाब का आपके माइंड से दिमाग से ताल्लुक है, क्योंकि आपकी तवज्जो वहां है। जब वहां तवज्जो, ये जो हमारा कजाए हाजत का जो सिस्टम है ना, पेशाब और कजा, इसका हमारे दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तभी तो एकदम जैसी खौफ होता है फौरन कब्ज खुल जाता है आदमी का, किसी को बहुत जबरदस्त कब्ज हो ना, टूट ना रहा हो, रात के अंधेरे में चुड़ैल बनकर डराए उसको, फौरन वॉशरूम भागेगा वो, पुराने से पुराने कब्ज का बेहतरीन इलाज है ये हकीकत। तो जब आप वॉशरूम में बैठे हुए और तवज्जो सारी आपकी पेशाब की तरफ है, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے, بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھ. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو, جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا, استنجا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے نا, تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے. آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں, وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں, تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. وہ بھائی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو, جو آ رہے آنے دو, اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے یہ نہیں آئے یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں, آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں, اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا, لاکھوں روپے لے لیے, اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار, کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو, ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا, برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا ہے یار کالا کتا دماغ میں نا, یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے, اس کو نکالو کالے کتے کو, نکالو نکالو نکالو, نہیں نکلا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا, اب تو اور آ رہا ہے, ابے نکل دماغ سے, نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں نا, اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا, پھر گھستا, بالآخر نہیں نکلنا تھا اس نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے. اور گھر میں گھس گیا, تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا, وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل. تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے, جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا کہ بس مجھے سکون چاہیے مجھے سکون چاہیے, میری سٹریس ختم ہو جائے میری ٹینشن ختم ہو جائے, اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا, بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے, وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی آپ, اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال, ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے, آپ لائف سٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے, اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں, اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی سو سو سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے, احتیاط کرو, ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں سادہ غذائیں تھیں, محنت تھی, وقت پہ سونا وقت پہ اٹھنا, یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے, لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے ریزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ اس کا ریزلٹ نکل رہا ہے, صحت میری بننی ہے لازمی, تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا. کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو, ٹینشن نہ ہو. سٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, بھائی یہ بھی نہ, چھوئی موئی بن گئے, یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کون سا یار, ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے, وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں, ہم بھی مر جائیں گے وہ بھی مر جائیں گے, فنش کہانی, کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. تو اس لیے ہاں تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا، دو اہم چیزیں ہیں. پہلا چیز کیا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان. جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے گا. اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک. دوسری چیز اللہ پہ توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا، میں اس کو تو فوکس کروں گا، ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو بھی نکلے چاہے الٹا نکلے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی، ساری زندگی ٹینشنوں میں سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں، ایک بچہ گم ہوا پھر دوسرا بھی گم ہو گیا، لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے، بہتر. رزلٹ کیا ہوا، بہتر ہوا نا، رزلٹ سب سے اچھا ہوا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی، دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی، ایسی ملی کہ پیغمبر دے دی اللہ نے، پیغمبر مل گئے ان کو. تو یعنی حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یعنی ان دو باتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کی زبان میں، کہ رضا بالقدر، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر، بس میں اس پہ راضی ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے، بس جو ہوگا کیا ہوگا بہتر. لیکن اس کا دیندار لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، جو ہوگا بہتر ہوگا لہذا بھاڑ میں جائے جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، یہ غلط مطلب ہے. ابے شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے بیٹھ کے، اس کو کوئی سمجھا رہا ہے بھائی یہ تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے، مرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقدیر پہ کیا ہوں، راضی ہوں، یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے حماقتوں کے سارے کام کر لیے، آپ کمانے کی کوشش نہیں کرتے، جب بیوی بچے صلواتیں سناتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور پھر جب ڈپریشن سٹریس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو، لہذا میں اس کی ٹینشن نہیں لے رہا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر نتیجے کی ٹینشن نہیں لینی، پھر اللہ کی مدد ہوگی. اگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں آئی ہیں، اس میں اللہ آپ کے دل کو صبر کے لیے نہیں تھامتا. علماء کہتے ہیں آپ کی حماقت سے جو پریشانی آئے گی اس میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. آپ نے کام صحیح کر رہے پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی، اللہ دل کو تھام لیتا ہے. آج کل جو آزمائشیں اور ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی، وہ میری اور آپ کی حماقتوں سے آ رہی ہیں. سمجھتے ہو، ان میں سب سے بڑی حماقت جو ہماری پاکستانی قوم کا بلکہ اکثر مسلم قوم کا المیہ ہے، وہ حماقت ہے سستی اور کاہلی. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہدایت ملے. آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے چست اور ایک دم صبح صبح چار بجے اٹھ کے ان کی ایکٹیویٹی شروع اور ایک دم یہ نہیں، میں سب میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسباب کو بالکل بھی اختیار بولو نہیں کرتے. جیسے آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، نہیں دماغ نہ چھوڑ دو پڑھائی، لیکن جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ تو کرو پھر، ٹھیک ہے، کچھ اور تو کرو، ٹھیلا ہی لگا لو. یہ جو سارا سارا دن پڑے ہوئے ہیں نا پوستیوں کی طرح، یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے آرام. آرام کی ڈیفینیشن کیا ہے، جب آپ اہم کاموں میں تھک جائیں تو باڈی کو کیا دیں، آرام. تو آرام مقصد نہیں ہوتا، آرام اہم کاموں کے لیے باڈی کو دوبارہ سے تیار کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ریسٹ. سمجھتے ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ریسٹ. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے آرام مقصود ہے، کام جب سر پہ مجبوری میں عذاب میں ٹینشن میں آتا ہے نا کہ مر نہ جاؤں پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرے خیال باز، ہر آدمی کی خواہش ہے میں پڑھا رہا ہوں آرام سے، الا یہ کہ کوئی آسمانی آفت، نہ آسمان نہ پھٹ جائے، کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. جیسے آپ دفتر جاؤ گے تو دفتر آپ اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ اب مزید لیٹ ہوا تو اب باس کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی. اب اٹھنا مجبوری بن چکی ہے, اس کا مطلب آرام اصل تھا, کام کیا ہو گیا, ایک جزوی, یہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ لائف سٹائل صحیح نہیں ہے, اس میں آپ کو اگر ناکامی ملے گی تو یہ ناکامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے, آپ کی طرف سے. آپ اگر صبح شام الٹی سیدھی چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آپ نے برابر کر دی ہیں اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا, آپ کو ہارٹ کے مسائل شروع ہو گئے, آپ کو شوگر, آپ کے گردے میں مسئلے, تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے میرے بھائی, آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے. اس لیے ان بیماریوں میں, آج کل بیماریوں میں عام طور پہ صبر کی توفیق مل نہیں رہی ہوتی, ٹھیک ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کس کی حماقتوں سے ہوتی ہیں, اللہ کی. اور اس میں تسلی بھی نہیں ملتی, جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا. میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں, آپ روزے رکھنا شروع کر دو, اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں. روزہ ایسا ہی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے, بڈھوں کو جوان کر دے, ایسی چیز ہے یہ, سمجھ رہے ہو, اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ. اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ, تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آپ چند دن روزے رکھو, آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی, ایسے ہلکے پھلکے, اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا, صرف مثال دینے کے لیے, میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل ایک روٹی کھائی ہوگی. صبح پراٹھا کھایا تھا, وہ بھی آدھا, اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا, بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا وہ, اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی, لیکن میں بالکل فٹ فاٹ, کوئی مجھے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری الحمدللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ, یہ دماغ خراب ہوا ہوا ہے نا, یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا نا, تو میرے پاس آج قیلولے کا ٹائم نہیں تھا, کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا. مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی, سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا. تو مجھے چند لقمے کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا نا, جو ویکنیس ہو رہی تھی, صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا ہوا تھا تو ویکنیس ہوتی ہے آدمی کو, کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے میں نے پیٹ میں ڈال دیے کہ اب میری کمر سیدھی ہو گئی, وہ جو ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم. تو میں نے ہاتھ روک لیا اپنا, کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا مجھے. مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا, پھر ٹون بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہو تو کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے. پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو, کھڑا ہوا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا, بیٹھے گا تو ٹیڑھا. وجہ کیا, اتنا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ سیدھا ہوا ہی نہیں جا رہا اس سے. آپ زیادہ کھاؤ گے آپ کو غنودگی آئے گی. پھر میں نے پھر اس میں بعد بھی میں نے تھوڑا سا کیلولا کیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے. وہ کیلولا کیا ہے, عصر کی اذان 5:15 پہ اور نماز 5:30 پہ, تو میں 5:15 پہ لیٹا ہوں 5:30 کا الارم لگا کے, سمجھتے ہو, اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے, پھر بھاگتا ہوا آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تو فریش ہو گیا. اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا, ادھر سے یہ کھا لیا, ادھر سے مدہ زلو لا لیا, سب کچھ کھا لیا, ادھر سے یہ کھا لیا, ادھر سے یہ کھا لیا, یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو کہ بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہوں آپ نے, اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو, اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا, اتنی بھوک لگ رہی ہے. پھر پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار, صبح سے ہم نے کون سا کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا, کہ روزہ جو ہے نا, روزہ ایسی خاندانی چیز ہے, صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ. لیکن روزے میں دو چیزوں کا خیال کر لیں, بس میں یہ کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. روزے میں دو چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے نا, وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے, کم کر دیں یہ, باقی چیزیں پھوڑیں آپ, ٹھیک ہے نا, گوشت پھوڑیں, کھجوریں پھوڑیں, دودھ پھوڑیں. یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے, کم. چاٹ بھی کھائیں آپ, میرا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو. میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, پروفیشنل آدمی تو یہ ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا, نفلی روزہ بھی رکھیں کبھی, افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ کالے چنے کی چاٹ کھا لیں, آپ سفید چنے کی چاٹ کھا لیں, ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کم, کارب کم ہو. گندم جو ہے نا, یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا, یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ. روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. روٹی میں بہت زیادہ, تبھی تو روٹی کھا کے ٹن ہوتا ہے آدمی. افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا. آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ ماٹ کھا لیں, روٹی نہ کھائیں, تو آپ نہیں نڈھال ہوں گے اور فریش ہو جائیں گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین, اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے آپ کو عادت پڑ جائے گی. میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے پھر, بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھا لو گے آپ. تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں, آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں, عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی, تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ؟ اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت, آپ نے کہا نہیں میں تو ٹھوسوں گا. وہ ٹھوس ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا, تھوڑے دیر مر جائیں گے اور دھماکے پٹ پٹا جائیں گے, اور کیا ہوگا. مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی, جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو, خوشی کے ساتھ جیو, دماغ فریش ہو, آنکھوں کی روشنی صحیح ہو, تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے. کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں, 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں. قبرستان میں جاؤ, اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئی ہے. ایک بھی ایسا نہیں. جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا, حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا. کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی, رگیں بلاک ہو گئیں. تو کیا تھا اصل میں؟ گھی کے پراٹھے بہت کھا لیے تھے انہوں, بہت زیادہ پھوڑ دیے تھے اس دن. رات کو جب یہ آئے, اتنا کھایا انہوں نے, اتنا کھایا کہ صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے, ایسا مرے ہیں یہ. تو جتنے آپ کو ملیں گے ایسے ہی ملیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں, اور پھر آپ نے فرمایا موٹاپا پھیل جائے گا. تو موٹاپے کا کیا مطلب؟ پھوڑنے پھاڑنے والے لوگ آئیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے. تو روزہ اسی وجہ سے تو رکھوایا جاتا ہے کہ پھوڑنے پھاڑنے کی عادت کو ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے بیان لے کے شروع کیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی. مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا بھائی بی گریڈ, کیا خوشی تھی بھائی, پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے. اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے, اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے. تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا, ایک طرف جہنم کی آگ ہے, اللہ کا قہر ہے, اللہ کا غضب ہے, دوسری طرف جنت کے باغات ہیں. ایسی جنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے, اس جیسا کچھ سنتے ہم. اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھی. وما خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے. تو آپ کیا سوچ لو گے؟ نائٹ کلب ہوگا, شراب کباب ہوگا, حور و رنگ ہوگا, اور بہت عیاشی ہوگی, اور آپ کی جوانی ہوگی, یہی سوچ لو گے نا. اور یہ کھانے کو ہوگا, یہ پینے کو ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ, دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے, کریئٹر ہے, دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ویسے ہی رحمت کی ہوئی ہے، یہ کسی عمل کا ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے. پھر بھی کیسی لذتیں ہیں، شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے، شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں، دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا، اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا، یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا. تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی، تو خالق کائنات ہے وہ. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا، کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی، بہت بڑا نام ہے اس کا، ایک زمانے میں سیٹھ عابد ہوا کرتا تھا نا، آج کل کہاں ہے، ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں شارٹ ہو جائے، یہ دنیا ہے بھائی. سیٹھ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں، اگر کوئی ابھی حاضر سروس سیٹھ ہوا بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے. سیٹھ عابد تھا ایک زمانے میں، بڑا مشہور تھا، ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹھ عابد. اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. اب سیٹھ عابد ہے جی، بڑا کراچی کا کروڑ پتی ارب پتی تاجر، آپ غریب تھے، اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی. جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا، تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا، تو یہ پاکستانی غریب آدمی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا، بڑا اکرام کیا، اس کو پیارا سا بچہ تھا، تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا. شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھائی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا، اس کو یہ عمل اچھا لگا. تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے، آپ کو بھی انویٹیشن ہے، آ جانا. وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں. تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی، یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے، بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی، پورے بکرے کر دیں گے نا اور کیا. وہ ان کی دعوت، ایک تو اود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں، پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ، اونٹ کے بچے دم پخ، صحیح ہے نا، یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے، صحیح پورے پورے. وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو، اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا. پاکستانی غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس کو آپ کو یہ اونٹ موٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی، سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے، یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ، بس یہی کافی تھا، بلکہ اپنے گھر بلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، سیلفی لیتے، چل پتلی گلی سے نکل، وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ تو بہت خوش ہو جاتا، لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی. یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے، کیا خیال ہے. بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا، وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے، اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں، دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں، صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے، پانچ پانچ روپے دے کے بھی ترخواہ دیا جاتا ہے اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے، بھائی آٹے کی پانچ پانچ تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے اور دعوت، بولو نا، دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی، تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں، دس دس قسم کے کھانے ہوتے ہیں، پہلے سوپ لایا جا رہا ہے، پھر یہ لایا جا رہا ہے، پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے، آپ بےچارے رکشہ چلاتے تھے یا کہیں چوکی داری کر رہے تھے، تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی،
آپ بڑے خوش ہو گئے یار اب سیٹ عابد کی دعوت ہے ڈیفنس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی. تو سیٹ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری آ جانا. آپ پہنچ گئے دال چاول پکے ہوئے وہاں پہ صحیح ہے نا کیا پکا ہوا ہے دال چاول. اب آپ کھا رہے ہو یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسے خوبصورت لان ہوگا انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی اداکارائیں ملکی مشہور مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا یہ سوچ ہوگی نا اس کی. اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی اس سے بھی ملاقات ہوگی یہ ہوگا یوں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا تو غریب تو بےچارا خوشی سے تین دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے دال چاول. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار یہ صدقے کی محفل ہے کوئی گیارہویں شریف ہے یا ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو. سیٹ عابد کہہ رہا ہے بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو ابلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. ہے مزے کی دال آپ کھا رہے ہو مزہ آ رہا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹ عابد کی عزت 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا اب بڑا بنا پھرتا ہے اب ٹوپی ڈرامہ کنجوس آدمی ایک نمبر کا یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دی آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ سیٹ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی فرمایا غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بند گئے ہیں ولعنوا بما قالوا ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت. یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بل یداہ مبسوطتان میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو وہ جواب نہیں دے گا تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیف کرتے ہیں وہ کہے گا شکریہ آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی میں آپ کے شکر گزار. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا آپ بچائے گا تیرا باپ ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں اس کو یہ وہ چپ نہیں رہے گا وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا اس کو غصہ آئے گا بھائی تو کیسی بات. اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں ایک دم لال پیلا غصہ تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی. میں نے سنا تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار. اصل میں وہ میرے خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. آج صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی, اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, اب تک جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نہ, تم میں مجھ سے پرمیشن لو, تو چھپ چھپا کے یہ کام. یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے. لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی, ایک دم کھوپڑی آپ کی گھوم جائے گی, او بھائی یہ کیسے بول. جو جس چیز جس میں جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا, وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتا وتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت اسی چیز سے ہو رہی ہے, اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو, وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا, کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو, برداشت کر لے گا. آپ اس کو غربت کا تانا دے دو, برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے, وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے, وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی. انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں, وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی یہ تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کیا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے میں نے, وہ یہ کہہ دے گا نا 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا دوں. تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے, اس نام میں وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا رحمان, تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے. مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو, ایک ہی بات ہے. تو آپ بتاؤ, رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں کوئی پوچھنے والا نہیں, بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعینوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو, کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو, ہے وہی, یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھیں. آپ جنت میں گئے, آپ کو بحری اٹاؤن دے دیا اللہ نے, لے وہی عیش کر. تو آپ کہو گے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے, یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے، تو تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ، ہے بھائی کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا وہاں پہ، ایک بڑا سا 1000 گز کا بنگلہ دے دیا، ایک عدد خوبصورت سی بیوی دے دی، تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی، تو ستار کو بھی ملی تھی، تو غفار کو، تو سبکتگین کو بھی ملی ہوئی تھی، یہی ہو جائے گا نا، تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی، تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے نزولن، یہ مہمان نوازی ہوگی، اکرام ہوگا، دعوت میں کیا ہوگا؟ اکرام، اکرام من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے، تبھی تو شہدا کی کرامتیں اتنی ہیں، بہت سارے شہدا کے واقعات ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کو اللہ نے جنت دکھائی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے جنت نظر آئی ہے، انہوں نے بتایا ہے لوگوں کو، میں اکثر اس موقع پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے غالباً اپنی بہت بڑے محدث سے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا، انہوں نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک تبا تابعین کے دور کے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، ان کا سارے محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، امام ترمذی بھی، یہ سب کے نظر میں، یعنی کہا جاتا ہے تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جن پر کوئی بھی جرح ہے ہی نہیں سرے سے، ورنہ لوگوں نے امام بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے، یہ جو بعض لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، لوگ بدگمان ہوتے ہیں بزرگوں سے، تو بھائی طنز تو امام بخاری پر بھی کیا ہے، اگر کوئی امام بخاری کے بارے میں نکال کے دکھانا چاہے نا فلاں نے امام بخاری کو یہ کہا، تو وہ ان پہ بھی ملتا ہے، تو صرف کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کر دینا کہ فلاں نے فلاں پہ یہ نیگیٹو تبصرہ کیا ہے، اس سے اس کا فلاں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تبصرہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے، لیکن آج بعض لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا گندی مکھی کا کام ہی، مکھی کا کام گندگی میں بیٹھنا ہوتا ہے نا، بس ان کا کام ہی یہی ہے، انہوں نے بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے بزرگوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے، تو خیر، لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے ہیں، تو غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا، کیونکہ میں نے بعض واقعات 15 سال 20 سال پہلے پڑھے ہیں، تو ان میں مجھے نام پوری طرح یاد نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ہم ایک لڑائی میں تھے میدان جہاد میں، تو ایک نوجوان ہم اسے دیکھتے تھے، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں تہجد پڑھتا تھا، بہت تھوڑا آرام کرتا تھا، مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا، تو کئی دن ہو گئے، کئی ہفتے ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو، کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا میں پہرا دوں گا، پھر جب میں سوؤں گا تو یہ نوجوان پہرا دے گا، یہ عرب سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے 100 طریقے، اس کتاب میں یہ واقعہ، میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے، عرب سے جو کتابیں آتی تھیں نا عربی میں، تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے، بہت سے علماء لیتے تھے، میں بھی لیتا تھا، ان کا ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے، تو وہ ایک عرب عالم نے ایک کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب تھی، تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے، تو کیا ہوا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے، اور جب میں نے اس کو نیند سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے، تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی، ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، کہتا ہے میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں، بہت خوبصورت عورتیں، کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا، تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بیوی آگے ہے، وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا، تو وہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے، تو میں جب آگے گیا ہوں اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں، کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے، ایک تخت پہ ایک بہت حسین عورت، بہت ہی حسین، اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے کھانے پینے کا، نا افطاری کا نہیں ہوتا سامان، تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کرنا ہے. اب رات کے وقت کس کی تو خواب آ رہے ہیں نا اس کو، کہہ رہے ہیں میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں، میرا دل للچا رہا ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے، جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا، جو یعنی حقیقت میں افطاری کے ٹائم، کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے، کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے ہیں اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے، اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا؟ میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا، کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں گے، پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی، اس کی کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے ایک خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. تو کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسے ہی خواب تھا، ایک پراگندہ خیال ہوگا، آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے، قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا. اب وہ جو بزرگ تھے نا ان کی یہ غالباً عبداللہ بن مبارک تھے، کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ عین میری تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی؟ افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے، وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے، کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں، مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. ایسا ہوا تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے، دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے، عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو تاکہ یہ فتنے وتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا، بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے، کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے، شادی نہیں کر رہی، یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شادی نہیں کر رہی، وہ بھی گھننی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں، ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے، جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں، اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مر رہے ہوتے ہیں، پھر محبوبہ کو تصویریں بنا بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا، اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں، یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہو، بالکل بھی پاگل. وہ کہے گا تو عاشق ہے، میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے، اس کے بعد نچوڑ پہ پتلی کر رہی تھی. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو، ایک جاننے والے تھے وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ، کمپنی کے مینیجر تھے، ینگ تھا وہ لڑکا، عاشق ہو گیا، اتنا عشق ہو گیا، لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی، کہ نا شادی ٹائم پہ ہوگی، وہی ایکچولی کر کے نا ابھی ایجوکیشن ہے، ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے، تو ان کو لوگوں نے سمجھایا بھائی شادی کرنی رہی ہے، چھوڑ یار، اتنا پیسہ اس بندے نے لٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا، بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا، اس کے عشق میں کیا ہو گیا، جاب لیس. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ادھر کمپنی نے نکال دیا، پہلے دو تین وارننگ نہیں، نکال دیا تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی، کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا، اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دی. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی، تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا، بولے چترول لگوا دوں گی، تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی، صحیح ہے نا. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے، رخصتی نہیں ہونے دی تھی، لڑکی ہوشیار تھی چھپ کے نکاح بھی، تو طلاقیں بھی دلوا دیں، صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ لڑکی نے تعلقات، وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے. وہ بھی ہوشیار تھی، اس نے پیسہ کچھ کھایا، کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا، تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں، کم عمری میں، اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں، یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، دیندار بنا، اس کو احساس ہوا، دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز، اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے، پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا، تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتا ہے کہ وہ، میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتا چلا نا حور مل گئی ہے اس کو، تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا، مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ، ملحد لوگ، حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی، یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے، ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا، وہ عیش، یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو، اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، یقین ہو جائے گا میں جنت میں جاؤں گا، حوریں بھی ملیں گی، شہد کی نہریں بھی، دودھ کی نہریں بھی، اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو، ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے، صحیح ہے نا، اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا، پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے، پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا، انٹر کے بعد گم ہے وہ، تو انٹر کے پڑھے ہوئے ہیں، میٹرک کے نہیں ہیں. نکل تو آئیں گے، ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے، لیکن کیا کریں گے، اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے. کیا کرنا، ہم نے کہا چھوڑو، ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی، تو میں نے سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے، اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ، جاب ہم نے کرنی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، جبکہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر، اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی، یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا، ماں سے بھی دور، بیوی سے بھی دور، کسی کو پہچاننے سے بھی، سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی، جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا، آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے، ٹھیک ہے نا، اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں، بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا، میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. لیکن جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، بھاگے گا اپنے گھر کی طرف، ہا امقرؤ کتابیا، لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو، میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام، پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ، ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا، اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا، زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے، ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے، یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں، ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایک شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، عیشت، ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی، خوش. زندگی راضی ہوگی اس سے، یہ بلاغت ہے قرآن کی. یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں، وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا، وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے، عین ممکن ہے دماغ میں 100% جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے، خواہشات بڑھ جائیں گی، وہاں پہ صحت بڑھ جائے گی، قوت بڑھ جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا، ہر چاہت پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا، یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ، تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے، اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے، میری طرف سے انویٹیشن ہے، دعوت ہے، اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے، جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد، جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے، یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا، یہ 5,000 کا نوٹ لے آئے گا، کوئی واچ لے آئے گا، موبائل لے آئے گا، اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو، یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا یہ بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے مجھے، یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دے دی، آپ کیا بولو گے؟ ابا یار سیریس ہو جائے یار، ابھی تیری بچکانا باتیں چھوڑ دے، یہ مذاق کا ٹائم نہیں. نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے، کیا لایا ہے وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی، آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی، جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا، عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہے ہے. ٹھیک ہے تو اس مذاق کرے، بیوی مذاق کرے، خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے، کھیل رہے تو میرے ساتھ، وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے ہم کہتے یہ دائرہ اسلام سے خارج، توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے کو، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا، پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگرد نے پوچھا، بتائیں کیوں؟ فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی، جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی، نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے دو حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے، تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے دو انگلیاں ساتھ ہوتی، ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ، تو وہ ایک محبت تھی نا، بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے، اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے، صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے، تابعین، یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے، اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے، اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بےچارا کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی، کہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں، اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو، زنا، بد نظری، فوج فلمیں، یتیم کا مال کھانا اور بہنوں کی وراثت کھانا، نماز چھوڑ دینا، سود کھانا، یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم. تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو، اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو، چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب میں رات کو ڈرانا خواب دیکھتا ہوں تو میری کانپیں ٹانگتی ہیں، اسے خواب سے بچنے کا طریقہ، یہ لفظ ہی غلط، اب ہمیشہ لوگ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ایسے خواب سے بچنے کا طریقہ بتائیں. دیکھو ڈرانے خواب جو آتے ہیں نا، جب دو وجہ سے آتے ہیں ڈرانے خواب، خوب سمجھ لیں، یا تو آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. جیسے شادی شدہ عورت کو ڈرانے خواب آتے ہیں، میں فوراً پوچھتا ہوں ساس کا سلوک کیسا ہے، شوہر کا سلوک کیسا ہے، نندو جٹھانیوں کا کیسا. 99% ساس یا ساس کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں تو بہو کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بعض دفعہ کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے تو خواب میں صورت مثالیہ سامنے آتی ہے. وہ ٹینشن، جب ٹینشن میں سو گئے تو پھر یہی ہوتا ہے، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ پیٹ میں گیس کا ہونا، قبض کا ہونا، دباؤ کا ہونا، یہ ڈرانے خوابوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ جب رات کو سوئیں تو پیٹ آپ کا ہلکا ہونا چاہیے، بھرا ہوا. یہ جب بھی پیٹ میں دباؤ ہوگا تو آدمی ٹینشن ہوتا ہے، وہ ٹینشن خواب میں پھر ڈرانے خواب کی صورت میں آتی ہے. میٹھی نیند میٹھی ہوتی ہے، خطرناک نیند ڈینجرس ہوتی ہے، تو اس میں آتے ہیں الٹے الٹے خواب. اور ایک اور نسخہ یہ بھی ہے کہ اکثر ڈرانے خواب چت لیٹنے کی وجہ سے آتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب بھی ڈرانا خواب آ رہا ہے آپ کی آنکھ کھلے گی، آپ چت لیٹے ہوئے ہوں گے، کروٹ کے بل سوئیں گے، آپ کو ڈرانے خواب اکثر نہیں ہے. نائٹ فال جو ہو جاتا ہے نا اکثر، وہ بھی چت لیٹنے پہ ہوتا ہے، آپ کروٹ کے بل سوئیں گے عام طور پہ نہیں ہوتا. تو اب چت لیٹنے میں سے بچے کیسے آدمی جن کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں؟ خواب میں تو نہیں پتا چلتا نا کدھر کو لیٹا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دھاگے یا زارمند یا ناڑے وغیرہ سے یا رسی سے کوئی گولا پیچھے باندھ لیں کمر پہ، کوئی اون کا ہو، پوٹلا بنا لیں، تاکہ جب آپ رات کو چت ہونے لگیں تو وہ رکاوٹ بن جائے. یعنی کہ لوہے کا پتھر باندھ لیں آپ، کوئی کوئی ایسی چیز کمر پہ باندھ لیں جو آپ کو چت ہونے نہ دے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس سے نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی بچت ہو جائے گی اور ڈرونے خواب بھی نہیں آئیں گے. تو ٹینشن کو بھی ختم کریں، کوئی مسئلہ ہے تو. اور یہ بھی ایک، یہ تین کام کر لیں انشاءاللہ ڈرونے خواب بند ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. مفتی صاحب میں نے جیز اکاؤنٹ کھلوایا ہے جس میں جیز والے ہر مہینہ 50 روپے دیتے ہیں، اب میں اکاؤنٹ ختم کر رہا ہوں تو اس میں 350 سے زائد رقم موجود ہے جو میری نہیں جیز والوں کی ہے جو انہوں نے دی ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ پیسے اکاؤنٹ میں ہی رہنے دوں یا کسی فاؤنڈیشن، وہ نکال کے کسی فاؤنڈیشن میں دے دیں؟ مفتی صاحب قیامت کے دن ہر نیکی اور ہر گناہ دکھایا جائے گا اور ہر گناہ سے توبہ کر لی پھر بھی گناہ دکھایا جائے گا. اللہ جب گناہ کو معاف کرے گا نا تو توبہ اگر تگڑی ہے تو گناہ کے نشانات بھی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے آثار بھی ختم کر دیتا ہے، اس پہ عار بھی نہیں دلائے گا قیامت کے دن پر. وہ توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی پاورفل توبہ ہے. مفتی صاحب آپ کے دانت بہت صاف ہوتے ہیں، آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کیا استعمال کرتے ہیں ہمیں بتا دیں، نوازش ہوگی؟ میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں تو وہ بائی نیچر ہیں، ابا ہمارے ابا کے دانت بڑے خاندانی تھے، لیکن دانتوں کے جو گڑبڑ ہے نا آج کل، جو دو تین چیزیں لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے. پہلی بات تو وہ، یہ تو ٹرینر بیٹھے ہوئے یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے. پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کے اندر. دانت تو ہے ہی ہڈی، جو دودھ نہیں پیتے گوشت نہیں کھاتے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسے بربرے سے، صحیح ہے نا؟ دھوپ میں بیٹھا کریں کبھی کبھار، وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جوس بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ، برش کی تو پابندی کرتے ہیں، خلال کی پابندی دانتوں میں جب روٹی گوشت اٹک جائے نا وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے. برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے، سمجھتے ہو؟ اگر آپ برش نہ بھی کریں خلال پابندی سے کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تیسری چیز ہے ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہیں. اس بعض ٹوتھ پیسٹ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تیزاب سے دھوئے ہوں آپ نے دانت. دیکھو ٹوتھ پیسٹ میں بھی بعض دفعہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، وہ آپ کے جراثیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک تو جب بھی آپ لو گے، یہ ماؤتھ واش جو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ پابندی سے کرو گے تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ ماؤتھ واش اینٹی بایوٹک ہے، وہ آپ کے صحیح اچھے والے جراثیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی، تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن عادت بنا دیں گے خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا. آپ نے ہمت ہے نا، ٹوتھ پیسٹ اور برش ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اگرچہ میں نے نہیں چھوڑا ہوا ہے، میں کرتا ہوں، لیکن اگر آپ خاندانی دانت چاہتے ہو نا، آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، سمجھتے ہو؟ آپ نیم کی مسواک پہ آ جاؤ اور خلال پابندی سے کرو. نیم لو، نیم کی ٹہنی کاٹو، تر ٹہنی، اسے ایک دو دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خشک ہو جائے گی، خشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا، سمجھتے ہو؟ ایک نیم کی مسواک لے لو، ایک پیلو کی، پیلو درخت ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک جیسی مسواک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. دانت کو جب بھی ایک ہی چیز عادی یوز ہو جائیں گے پھر وہ باڈی اس کی عادت، اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو دو مسواکیں رکھیں، دو ٹائپ کی. آپ نے کیا، میرے والد صاحب 63 سال میں ان کا ایک دانت بھی خراب نہیں تھا، ایسے چمکتے ہوئے سفید دانت، حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سفید دانت تھے، خاندانی دانت تھے، 63 سال کی عمر میں بھی فٹ فاٹ، بالکل کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے نہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے، وہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے بس. اور رات کو ڈینٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواک لے لیں نیم کی اور ایک پیلو کی مسواک لے لیں، ایک ہفتہ نیم کی مسواک سے دانت صاف کیا کریں اور ایک ہفتہ، اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائیں. اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے. کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا، لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گھسیڑ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے، اس طرح ڈنڈیاں نا ماچس کی تیلیاں گھسیڑ گھسیڑ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے جو یہ مسوڑے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہ تو جتنا گھسیڑو گے وہ کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے دھاگے سے یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اسے. تو یہ پابندی سے کریں. خلال کھانے کے بعد روٹی گوشت دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں, فوراً نکالیں اس کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دانت بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے. وہ کھانے, حالانکہ اتنے ٹائم کے پابند ان کے پاس تو ایک منٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے وہ, کہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی یعنی باقی نہیں چھوڑنا. باقاعدہ پراپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا خلال کر کے دانتوں سے نکالتے تھے. یہ بہت ضروری ہے, یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے. اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ. مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی مسواک کا برش کئی کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے. اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے, اس کا چھلکا اتار لیں اور دانت پہ رکھ کے مسواک کو ہلکا ہلکا گھماتے رہیں, چباتے رہیں چباتے رہیں. وہیں سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو مسوڑے ہیں نا یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے مسوڑوں کی طرف. جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں, کھلتے ہیں تو وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز برش میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو پھر جب آپ مسواک کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اندر, اور وہ خالص آرگینک کیمیکل ہے, وہ انسانوں کا بنا ہوا کیمیکل, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آج جو ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تبدیل ہو جائے, بولے بھائی یہ نقصان ہے اس کا, یہ سائڈ افیکٹ. سمجھ رہے ہو نا, کتنے ٹوتھ پیسٹ ایسے تھے ڈاکٹروں نے استعمال کروا کے وہ رجوع کر لیا. میں منہ سے نام بھی لے لوں لیکن وہ کمپنیاں پھر میرے کو بولیں گے تو ہمارے بیڑا غرق کر رہا ہے. کچھ ٹوتھ پیسٹ ویسے میں نام لے کے بتاؤں جو بڑے چل رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن میں نام نہیں لے سکتا, وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی نہیں, چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا میں, کتنے لوگوں کو چھاؤں میں لے کے جاؤں گا میں. تو نیم کی مسواک, پیلو کی مسواک سنت بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چبانا ہے, ہر دفعہ اس کو چبانا ہے. اور چبا کے پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے نا دانت, پھر آپ نے ایسے اوپر نیچے اس کے یعنی نیچے سے اوپر لے کر گئے, اوپر والے دانتوں میں اوپر سے نیچے, اچھی طرح اس پر جا کے جھاگ بن جائے, صاف ہو جائے, بس اتنا کیا ہے, اس کو زبان پہ بھی ملے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک لے کے جاتے تھے, رگڑتے تھے اندر. منہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے نا, یہ بھی زبان میں بھی جم جاتی ہے چیزیں. ہر طرح سے آپ یہ کام آپ اگر پانچوں نمازوں میں کر لیں تو نور للا نور, ورنہ کم سے کم دو ٹائم تو کریں, سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد. ناشتے سے پہلے کر لیں تو اور اچھا ہے, لیکن ناشتے کے بعد لازمی کریں, کیونکہ جتنا چپڑا ناشتہ ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں تو ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں اور چپڑی ڈبل روٹی ہیں وہ سب پھنسلی ہوتی ہیں دانتوں میں جا کے, اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں ناشتے میں جو دانتوں کے اندر گھستی ہیں زیادہ, تو وہ چیزیں تو یہ آپ کھائیں تو یہ بہت. جوس جب آپ نے میٹھا کوئی چیز پینی ہے تو اسٹرا سے پی لیا کریں جوس, تاکہ وہ میٹھا دانتوں میں نہ لگے. لگتا ہے تو مسواک کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے, صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے, ہر نماز میں الگ مسواک. تو اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا کہ شریعت میں دانت صاف کرنے کا حکم نہیں ہے, دانتوں کو 24 گھنٹے صاف رکھنے کا حکم ہے. کرنا بہت آسان ہے, وہ تو 6 مہینے بعد بھی آپ کر لو تو صاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہے دانتوں کو صاف رکھنا, سمجھتے ہو. لیکن اب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو, کیونکہ دانتوں پہ آپ کی چٹانیں اور بڑی بڑی کائیاں جم چکی ہوں گی, اب وہ مسواک سے نکلنے والی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میرے دانتوں کے پیچھے ایسی وہ چیزیں جم گئی تھیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, پھر وہ ڈینٹسٹ سے نکلوائی ہم نے, تو پھر وہ مسواک سے نہیں ہوتی. اندر کا حصہ ہم صاف تو کرتے تھے لیکن وہ الگ طریقے سے, اس سے وہ پھر زیادہ صفائی ہو نہیں پا رہی تھی. تو اگر کوئی ایسی چیزیں چٹانیں جم گئی ہیں نا, تو وہ پھر ڈینٹسٹ سے جو صفائی کروا لیں ایک دفعہ, وہ ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی آپ کو دھیان ہوگا, آپ سمجھو گے دانت نکل رہے ہیں اندر سے, حالانکہ وہ دانت نہیں ہوں گے, وہ میل جم جم کے پتھر کی شکل میں چٹانے بن گیا ہوگا. تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈینٹسٹ سے طبیعت سے دانت صاف کروا لیں, اس کے بعد پھر یہ والا طریقہ اختیار کریں, ٹوتھ پیسٹ اور برش کو رکھیں سائڈ پہ. ہر کھانے کے بعد خلال کر لیا, اور ایک ہفتہ نیم کی مسواک, ایک ہفتہ, اور ہر دفعہ نیا برش بنانا ہے. ٹینشن تو ہوگی لیکن دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائیں گے، ورنہ آج دانت بھی لوگوں کے ہر تھوڑے دن بعد گر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرا دل عالم بننے کا کرتا ہے لیکن گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اس صورت میں کیا کروں، بہت زیادہ شوق ہے، میری عمر 17 سال ہے، بعد میں عمر گزر جائے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو بھائی گھر میں اگر آپ کے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ تو پھر آپ عالم میرا خیال ہے نہ بنیں، آپ پھر کمانے کی فکر کریں، کیونکہ ماں باپ بھی بہت آزمائش میں آ جائیں گے. یا تو ہوتا نا عالم مارکیٹ میں ہوتا ہی نہیں تو پھر فرض عین ہوتا، ابھی تو فرض کفایہ ہے نا. تو فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر والوں کا، کیونکہ 8 سال آپ مدرسے میں پڑھیں گے تو کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، ماں باپ کی بدعاؤں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں، کہیں گے یار ہمیں کھانے کی تو فکر کرو. تو اگر کسی کے گھر میں ایسی سچویشن ہے تو وہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کر لے، باقی کیا کرے کمائے. میرے تو چونکہ 4 بھائی تھے، ہم لوگ 2 کما رہے تھے، ہم مدرسے میں چلے گئے، ہم نہیں کمایا کیونکہ 2 گھر چلا رہے تھے، بلکہ وہ ہم کو بھی چلا رہے تھے، ہمیں بھی پیسے دیتے تھے. اگر ہم چاروں ہی مولوی بن رہے ہوتے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ابا بولتے کہ تم 8 سال بعد جا کے فارغ ہو گئے، چلو ریٹائر، ابا ہمارے نیوی میں تھے، پینشن آ رہی تھی، فرض کرو پرائیویٹ کمپنی میں ہوتے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیا کرتے وہ. تو ہمارا تو اس لیے حساب صحیح چل گیا کہ ہمارے 2 بھائی کمانے میں لگے ہوئے تھے، وہ گھر بھی چلا رہے تھے، ہمیں بھی کھلا رہے تھے، اور 2 ہم مولانا بن گئے 2 بھائی. تو اگر اکلوتے ہی ہیں تو اگر کوئی گھر میں انتظام ہے پہلے سے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس بھی کریں پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ نیت کا. بھائی یہ کاروبار کی باتیں یہاں نہ کیا کرو. مفتی صاحب مومن کی بصیرت کیا ہے؟ مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی حدیث میں آتا ہے، مومن کی بصیرت، مومن اللہ کے نور سے، یعنی مومن بہت ذہین ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. لیکن آج کل مومن مارکیٹ میں جس قسم کے آ رہے ہیں نہ وہ ذہین ہے، بات جب کریں گے جتنا پکا نیک ہوگا اتنی الٹی الٹی باتیں. تو اس کا مطلب یہ مومن ہے نہیں. صحیح معنی میں انسان اسلام کو فالو کرے تو بہت ذہین ہو جاتا ہے، وہ فطرت پہ چلتا ہے، اس کی پالیسیاں بہت جاندار ہوتی ہیں، اس کی پلاننگ بہت خاندانی ہوتی ہے. آج کل تو مومن کا مطلب ہے پڑا رہتا ہے، پھر نماز کے لیے اٹھ کے پھر پڑ جائے گا، پھر اٹھے گا پھر پڑ جائے گا. روز رمضان میں دیکھو صبح سوتے ہیں ظہر تک، ظہر کے بعد اٹھ کے پھر عصر تک سوتے ہیں، عصر کے بعد پھر تھوڑا سا پب جی کھیلتے ہیں، افطار کیا، نیند آئی، پھر سو گئے. چل رہا ہے. مفتی صاحب آپ کے دوست ذیشان عثمانی صاحب کو یوٹیوب کی طرف سے سلور ایوارڈ پر ان کا کلپ اگر آپ نے دیکھا ہے تو تبصرہ کریں، اگر نہیں دیکھا تو دیکھ کر آپ آئندہ اس پر تبصرہ کریں. اچھا ذیشان عثمانی صاحب، وہ جو جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا، جنہوں نے 26,000 کتابیں پڑھی ہیں نا، وہ تو بہت خاندانی آدمی ہیں، بہت خاندانی آدمی ہیں، دین دنیا دونوں بہت ہی ایجوکیٹڈ، ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ آدمی ہے، امریکہ میں ان کی بہت قدر ہے. اور ماشاءاللہ جب آدمی اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو دیندار نہیں رہتا، دین میں بھی بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ. اگر نہیں دے گا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تبصرہ ہو گیا. اور کوئی سوال اس مجمع میں سے کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، بس ایک سوال کرنے کی اجازت. یہ لے آئیں، کہنے میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے ہوں، مکھن لگا رہے ہیں ابھی. جی ایک گھنٹے کا. بھائی یونیورسٹی میں اگر کوئی ایجوکیشن ہے، مس گیدرنگ ہے، آپ اپنا پڑھیں، آپ لڑکیوں کو نہ جھانکا تانکی کریں، آپ اپنا پڑھیں، آپ آرام سے گھر آ جائیں، اس میں کیا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات چیت واقعی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، سسٹر کہہ کے آپ مجبوری میں کوئی بات کرنی ہو تو سسٹر وہ یہ نوٹس مجھ سے گم ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اگر ہیں تو میں فوٹو کاپی کر لیتا ہوں. لیکن اگر میل سے ہو سکتا ہے تو فیمیل سے ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں فساد نہیں ہے، سمجھتے ہیں نا. میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے، ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی. علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو, کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو, یوں یوں یوں. میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کرو, بس اتنا آسان کر دیا نا, شادی ہو گئی دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے زائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے, آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے پھر کتاب نکالی زائچے مائچے, بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج. تو اگر چار سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہیں, آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیج دو, وہ مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے دفع کرو, اس پہ لعنت بھیجو, دوستیاں نہ لگاؤ, پھر پٹانے کے چکر میں نہ رہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا نہیں اس نے قبول کیا, پھر اس سے ایس ایم ایس بازیاں, پھر اس سے دوستیاں, اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں یار ہم تو نکاح کے چکر میں کر رہے ہیں. بھائی نکاح کے چکر میں آپ اس سے دوستیاں کہاں لگا سکتے ہو, ہنسی مذاق کہاں کر سکتے ہو, یہ اتنا حلال حرام میں یہی تو فرق ہے نا. اچھی لگ رہی ہے پیغام بھیجو. ایک صاحب نے مجھے اپنا یونیورسٹی کا واقعہ بتایا. اس نے مجھے بتایا کہ میں پڑھتا تھا, مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی, تو یہ تھے بھی شریف, کبھی اس طرح کا کوئی لگی نہیں ان کو, بہت نیک شریف آدمی ہے. کہہ رہے ہیں میں مجھے اچھی لگنے لگی, میں بہت ٹینشن میں آ گیا کہ یار اب میرا بار بار دل کر رہا ہے اس سے بات کرنے کو. کہہ رہے ہیں اللہ کا خوف تھا اس کے دل میں. تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایک ڈائری دی اور کوئی ہوم ورک کے نام پہ نا, کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہوم ورک ہے تو یہ اس میں نے نوٹس لکھے, اس نے کہیں مانگے ہوں گے, میں نے اس کو دے دی. تو ڈائری میں نے سیدھا سیدھے لکھ دیا آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے ہوم ورک مانگا ہوگا یا کیا مانگا ہوگا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے میں نے سیدھا سیدھا لکھ دیا, اسائنمنٹ ہوتے ہیں نا تیار کر کے دے. کہہ رہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا, میں نے یہ لکھ دیا مجھے آپ سے شادی کرنے کا شوق ہے. سیدھی سیدھی دو ٹوک بات. عزت دار آدمی کو دو ٹوک بات سمجھ میں آتی ہے, دو نمبر کو دو نمبر ہی سمجھ میں آتی ہے, وہ خود دو نمبر ہوتا. یہ لڑکی نے پڑھا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آیا, اپنے گھر گئی. پھر اگلے دن مجھے خود اس نے بتایا, واپس آئی تو کہہ رہی, پھر اس نے بولا دیکھو اگر واقعی سیریس ہو شادی کرنے میں, کیونکہ لڑکے اس طرح پھنساتے ہیں, واقعی سیریس ہو تو میرے گھر اپنے والدین کو بھیج دو. اس نے کہا میرے ابا نہیں ہے. اس نے کہا چلو اما کو بھیج دو, ابا ہے ہی نہیں تو اما کو بھیج دو, اگر واقعی سیریس ہو غور کر لیں گے. اس نے مجھے لڑکے نے خود سنایا, کہہ رہے ہم اپنی اما کو لے کے پہنچ گئے, آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, کئی سال ہو گئے شادی کو, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دوبارہ پسند آتی تو بھی ڈائری میں لکھ کے, لیکن ان کو پسند ہی نہیں آئی. وہ اتنی پسند تھی کہ وہ اس میں کہہ رہے میں اسی میں مطمئن ہو گیا, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. کہہ رہے مجھے اب پہلی دفعہ میں پسند کی, جیسے ہر آدمی ایسا خوش قسمت ہوتا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. کہیں آپ کو بھی پسند آئی, آپ نے ڈائری میں لکھ کے دے دیا, اگلا رشتہ داروں کو لے کے پہنچ جائیں. ایسا ام لل انسانی ماں تمنا, قرآن کہتا ہے ہر تمنا والی چیز تمہیں زندگی میں نہیں ملتی. ہو سکتا ہے پورا بک اسٹال آپ ڈائریوں کا خالی کر دو, ایک بھی لفٹ نہ کرائے آپ, لیکن طریقہ یہی ہے. طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے. نکاح اللہ نے حلال کیا ہے, پیغام بھیجو. نہیں ہے, اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے, ختم, دماغ ہٹاؤ وہاں سے. یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں ہو, چاہو تو ختم ہو جاتا ہے. آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کر تصور لاؤ, نہ اس کا نمبر رکھو, کوئی رسپانس نہیں, تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھتے ہو؟ تو یہ بہترین حل ہے, اس سے فتنے سے بچو گے. حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے. آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی. آپ اچھا شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.